الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آج سورة بقرة کا باقی حصہ پڑھا گیا یہ دراصل بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا مال کے لالچ میں یہ مال واقعی عجیب چیز ہے اور خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچ گیا کہ قاتل کا پتہ لگایا جائے میرا چچا مارا گیا معلوم ہوتا ہے بہت بڑا سیاستدان تھا تو خود پہنچ کر یہ کہا کہ قاتل کا پتہ قاتل خود تھا قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر قاتل کے جسم سے لگایا جائے تو قاتل زندہ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا پھر اس پہ دوبارہ موت آ جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی کہ بھائی ایسا ایسا کر لو انہوں نے آگے سے سوال شروع کر دیے اس کا رنگ کیسا ہو وہ کیسی ہونی چاہیے اس میں صفات کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر قیدیں بڑھانی شروع کی خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا اس واقعے سے اور پھر بڑی مشکل سے ایک نوجوان کے پاس وہ گائے ملی اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا سونا اتنے سونے کے عوض اس کو خریدا گیا کہ وہ کھال اس کی پوری کھال اس سے بھر جائے اس سونے سے اتنی بڑی قیمت میں اس کو ظاہر ہے وہ تو کرنا تھا مسئلہ تو حل کرنا تھا ان کو تو لہذا بہت مشکل سے وہ گائے ملی اس واقعے سے یہ بات تو معلوم ہوئی واضح طور پر کہ اللہ کے احکامات میں چونو چرا نہیں کرنی چاہیے جیسے اللہ کا حکم ہو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے بس اور بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا حضرت نے فرمایا ایک بات بہت کام کی بتاتا ہوں اور وہ کام کی بات یہ ہے کہ کسی سے الجھو مت کوئی بات ہو کوئی کام کی بات ہو اس کے لیے ضروری ہو بتا دیں اگر وہ بحث پر آ جائے تو کہ نہیں بھائی بات نہیں بھائی رہنے بس ہم نے بتا دیا آپ کو یہ بات ایسے نہیں ایسے جی بتا دی بھائی بحث کی بات ضرورت نہیں ہے آپ تحقیق کر لیجئے علماء سے ہم سے بحث کی کیا ضرورت بس یہ کہہ کے خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچائیں بحث نہ کریں کسی سے الجھے نہیں وہ الجھتے گئے اللہ سبحانہ و تعالی نے اور الجھایا ان کو قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها او اس کا رنگ کیسا ہو صفات کیسی ہو لہذا وہ قیدیں بڑھتی گئیں ایسا رنگ ہو ایسی صفات ہو یہ ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے تو بھائی اس میں بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالی نے حج کو فرض فرمایا ہے تو حدیث میں آتا ہے ایک صاحب نے یوں کہہ دیا کہ کیا ہر سال حج کرنا ہوگا کیا ہر سال حج فرض ہوگا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور بعد میں فرمایا کچھ دیر بعد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال کرنا ہوگا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا سب پر تو یعنی اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ غیر ضروری سوال نہ کیے جائیں اگر ہر سال فرض ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اے مسلمانوں ہر سال حج فرض ہے ایسا نہیں فرمایا بس حج فرض ہے تو مطلب یہ ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ کر لو تو ادا ہو جائے گا اور اس کی جو آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آسمان سے کچھ آواز آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور ایک اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا उस फरिश्ते ने हाजिर होकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया कि दो नूरों की आप खुशखबरी ले लीजिए, आपको दो नूर दिए जा रहे हैं, एक सूरह फातिहा और दूसरे सूरह बकरा की आखिरी आयत। ये दो नूर आपको दिए गए हैं। उस फरिश्ते ने यह अर्ज किया कि आज से पहले किसी नबी को ये दो नूर नहीं दिए गए, सिर्फ आपको दिए गए, आपकी खसूसियत है। और इसके अंदर जो मजामीन और जो दुआएं हैं, अगर इखलास से उनको मांगा जाए तो अल्लाह जरूर उनको पूरा फरमाएंगे। और जाहिर है इसमें दुआएं ही है, सूरह फातिहा के भी आखिर में दुआ ही है, पहले अल्लाह की तारीफ है फिर दुआ है, और सूरह बकरा की जो आखिरी आयात है इनमें भी दुआ ही है, दुआइया आयात है। बस हमारा मालूम हुआ हमारा काम दुआओं से बनेगा, हमारा काम दुआओं से ही बने, और कमजोरों का काम दुआओं से ही बनता है। कमजोर जो होता है वो तो बस क्या करता है, उसके करने को तो कुछ नहीं कर सकता, तो फरियाद करता है बस। तो हमारा, हम भी कमजोर हैं, हमारा काम भी फरियाद से ही बनेगा, और फरियाद भी ऐसी जो अल्लाह ने हमें सिखा भी दी कि लो 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 फरियाद ये सीख लो हमसे, ये कलेमात हम सिखा रहे हैं इनमें फरियाद करो। और आज का जो हिस्सा पढ़ा गया इसमें हज के अहकामात अल्लाह सुबहानहु व तआला ने बयान फरमाए। हज इस्लाम के अरकान में से है और बहुत बड़ा रुकन है, इसकी अजीब व गरीब शान है, हज की शान अजीब व गरीब है। और अगर आप गौर कीजिए तो ये दो चीजों को याद दिलाता है, अगर आप वहां मनाजिर देखें हज के तो ये दो चीजों को याद दिलाता है, एक मौत को और एक हशर को। कि आदमी जब उस पर मौत तारी होती है, जब उसको मौत आ जाती है तो उसको कफन पहनाया जाता है, हाजी भी दो चादरें पहन लेता है एहराम की, ये मुशाबे है कफन से। और फिर वो जिस तरह मरने वाला अपने घर वालों से जुदा हो जाता है, उसको दफन कर दिया जाता है, जुदाई हो गई, हाजी भी अपने घर वालों से अपने रिश्तेदारों से जुदा होकर हरमैन शरीफैन चला जाता है, वक्ती तौर पे जुदाई हो ही जाती है। तो एक तो ये मौत को याद दिलाता है कि, और इससे सबक हासिल होता है कि हम मौत की तैयारी करें, एक वक्त आएगा इसी तरह चादरें पहनाई जाएंगी सफेद, आमतौर पर सफेद में कफन दिया जाता है और वहां हाजी भी सफेद रंग का एहराम बांधते हैं, तो ऐसी ही चादरें हमें पहना दी जाएंगी और कब्र में डाल दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा, ये इस बात की याद दिलाता है। दूसरे हशर की याद दिलाता है कि हशर होगा, अरफात में जमा है, मीना में सब जमा है, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, ये हाल होगा हशर में, सब मैदान होगा और सब जब पूरी इंसानियत वहां जमा होगी। और ये भी होता है वहां जो जाने वाले उन्होंने देखा होगा कि औरतें अपने शौहरों से जुदा हो जाती हैं और रो रही होती हैं, फरियाद कर रही होती हैं, बच्चे बाज़ औक़ात बिछड़ जाते हैं, लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं तो बच्चे बिछड़ जाते हैं, वो रो रहे होते हैं धाड़े मार मार के, बस ये हशर की याद ताज़ा हो जाती है, ये हशर की याद है जो ताज़ा हो जाती है वहां। इसलिए ये हज बहुत बड़ा इस्लाम का रुकन है जो हमें इन दो चीजों की बहुत ज्यादा याद दिलाता है, और बहुत सारे इसमें फवाइद हैं। आदमी को न जाने उसका गुस्सा खत्म हो जाता है अगर वो इखलास के साथ हज कर ले, और साथियों का इकराम करते हुए हज करे तो न जाने अल्लाह उसमें कितनी सिफात इस हज की बरकत से पैदा फरमाते हैं। तो भाई कितने हाजी आए हुए होते हैं, उनमें कितने कुतुब होंगे, कितने अब्दाल होंगे। हजरत ने फरमाया था एक दफा, बड़ी बहुत अहमियत के साथ ये बात फरमाई थी कि देखो बैतुल्ला ऐसी जगह, कलंदर हरचे गोया दीदा गोया, कलंदर हरचे गोया दीदा गोया, कलंदर जो बात कहता है देख के कहता है। तो हजरत ने फरमाया था बैतुल्ला ऐसी जगह है कि यहाँ पर हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के नेक बंदे कुतुब अब्दाल गौस मौजूद होते हैं, जब उनके जाने का वक्त आ जाता है तो दूसरे औलिया अल्लाह को भेज दिया जाता है, खाली नहीं रखा जाता बैतुल्ला को। अब आप अंदाजा लगाएं। तो इसलिए हजरत ने हमें सिखाया था कि तुम इन अल्फाज में दुआ किया करो, या अल्लाह आपके यकीनन यहाँ बंदे मौजूद हैं, उनकी बरकत से मेरी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, और मैं हरम शरीफ में हाजिर भी हूँ और आपका मेहमान हूँ, आपके घर पर आया हूँ। और मेहमान की ख्वाहिश अगर मेजबान की के बस में हो, कुदरत में हो, तो वो मेजबान की ख्वाहिश, मेजबान مہمان کی خواہش کو ضرور پورا کرتا ہے. تو میں تو آپ کا مہمان ہوں. دنیا کے میزبانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مہمانوں کی خواہش کو اگر ان کے بس میں ہو تو ضرور پورا کرتے ہیں. تو میں تو آپ کا مہمان ہوں, تو آپ میری فلاں فلاں خواہش کو پورا فرما دیجئے, فلاں مراد کو پورا فرما دیجئے, فلاں حاجت پوری کر دیجئے. تو حضرت نے یہ سکھایا تھا, ان الفاظ میں دعا کیا تھا. بہرحال یہ حج کے احکام ہیں, اور سعی کا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ سعی کا موقع وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ تو آج تو وہاں کیا رونقیں نظر آ رہی ہیں, یہ رونق تو اس وقت نہیں تھی. کعبہ ہر دم تجلی می فزود کی اخلاصات ابراہیم بود. مولانا روم عجیب آدمی ہے, فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تجلیات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کی اخلاصات ابراہیم بود, یہ کس وجہ سے؟ حضرت ابراہیم کے اخلاص کی وجہ سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی تجلیات بڑھتی جا رہی ہیں. ویسے بھی ہم دیکھ لیں جتنی نمازیں, آج عشاء کی نماز پڑھی جائے گی, تراویح پڑھی جائے گی, پچھلی تراویحوں کے انوارات جمع ہو رہے ہیں, ایک اور نور کا اضافہ ہو جائے گا. پھر فجر کی نماز پڑھی جائے گی, اور انوار جمع ہو جائیں گے, اور حاجی آ رہے ہیں ان کا نور جمع ہوا, اولیاء اللہ آ رہے ہیں ان کے انوارات جمع ہوئے. تو ہر لمحے کعبۃ اللہ کی تجلیات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کون مولانا روم فرما رہے ہیں؟ یہ بھی قلندر ہر سے گویا دیدہ گویا. قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے. تو اس وقت تو یہ بے آب و گیا وادی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں چھوڑ کر چلے جائیں اپنے بیوی بچوں کو. حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے, ان کو پیاس لگی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ کے درمیان. اور یہ جو میلین اخضرین آتا ہے, جو سفید ہری لائٹیں وہاں جلی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو اصطلاح شریعت میں میلین اخضرین کہا جاتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے, جہاں سے وہ دوڑتی تھی تیز تاکہ اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں سے وہ نظر آتے رہے. تو دوڑتی بھی تھی اور نظر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ رکھتی تھی اپنے بچے پر. تو وہ سات مرتبہ جو چکر لگائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یاد میں اس سعی کو واجب قرار دیا. اور یہ جو انداز اختیار فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر سعی کرنا واجب تو ہے, لیکن یہاں جو انداز اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر وہ سعی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, اگر حج اور عمرہ کرنے والے صفا اور مروہ کی سعی کریں تو کوئی گناہ نہیں ان پر. یہ انداز اس لیے اختیار فرمایا کہ اس زمانے جاہلیت میں چونکہ یہ برکت والی جگہ تھی تو ان دونوں جگہوں پر مشرکین نے بت رکھ دیے تھے. جیسے آج جگہ جگہ مزارات بنا دیے جاتے ہیں, یہ ایک نئی چیز نکلی ہے, مزارات بنا دیے روڈ کے آس پاس اور بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بدعت پھیلائی جائے اور غلط باتیں رائج کی جائیں. تو وہاں پر وہ ہمارے ایک صاحب تھے, وہ ایک استاد تھے ہمارے یہاں, وہ شیخ زائد مسجد میں, پہلے شیخ زائد جو مسجد ہے شیخ زائد سینٹر کراچی یونیورسٹی میں, تو وہاں وہ دیکھا ہوگا آپ نے ایک بہت بڑا گنبد بنا ہوا ہے. تو وہ بتاتے تھے کہ بعض اوقات لوگ آ کے اپنی گاڑیاں روک کر یہاں دعا کرنے لگ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی بڑے کسی بڑے, حالانکہ کوئی مزار نہیں, وہ تو یونیورسٹی ہے. انہوں نے وہ ایک قبا سا ایک بہت بڑا سا مینار بنا دیا ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مزار ہے, کیونکہ عام طور پہ ایسی جگہوں پہ مزار بنا دیے جاتے ہیں. تو گاڑیاں روک کے لوگ, اس زمانے میں انہوں نے بتایا تھا, لوگ دعا کرتے ہیں. تو بھائی یہ چیزیں جو ہے نا وہ رائج کی جا رہی ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ ان سے مراد مانگو, ان سے وہ بچے مانگو, ان سے اولاد مانگو, ان سے روزگار مانگو. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ لوگ خود کس سے مانگتے تھے؟ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے؟ ہم جو اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ سے نہیں ملتا کیا جو ہم اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر، کوئی کتنا بڑا پیر ہو کتنا بڑا پیغمبر ہو سب میرے محتاج ہیں. تو یہ صفا اور مروہ پر بھی اس زمانے میں بت رکھ دیے گئے تھے. تو جب اسلام آیا اور اسلام پھیلا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ سوچا ہم یہاں ان کی وہ کریں گے سعی صفا اور مروہ کے درمیان، یہاں تو کسی زمانے میں بت رکھے ہوئے تھے تو یہ سعی کرنا ہمارا ٹھیک بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے الفاظ نازل فرمایا کہ اب گھبراؤ نہیں، اب نہیں گھبراؤ، اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس وقت اس زمانے میں بت تھے تو اس لیے یہ انداز اختیار فرمایا. فلا جناح علیہ ان یطوف بهما، اگر وہ حج اور عمرہ کرنے والے اگر ان دونوں کی سعی کر لیں صفا اور مروہ کی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ واجب نہیں ہے سعی، سعی اپنی جگہ واجب ہے، سعی اگر نہ کی تو یہ واجب چھوڑا، اور حج میں نہ کی یا عمرے میں نہ کی تو یہ تو ترک واجب ہوتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. دوسرا جو ایک اہم آج ایک دعا گزری ہے، کاش کہ وہ دعا ہم اپنے اوراد میں شامل کر لیں اور اپنی نمازوں میں شامل کر لیں، درود شریف کے بعد کبھی کبھی اس دعا کو پڑھ لیا کریں نماز میں، کیونکہ وہ دعا ایسی ہے کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑے مجمع کو اس زمانے میں بھیج دیتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور مسجدوں میں ایک رونق ہو جاتی ہے، رش لگ جاتا ہے، نمازی بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں تراویح کے لیے اور نمازوں کے لیے. کاش کہ یہ سارا سال یہ رونق رہے تو وہ کس کی برکت سے ہوگا؟ استقامت کی برکت سے. اگر اللہ استقامت دے دیں تو یہ دعا استقامت کی ہے جو آج گزری. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، اور آپ اپنے پاس سے ہمیں خاص رحمت نصیب فرما دیجیے. انک انت الوہاب، آپ بے شک بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں، عطا فرمانے والے ہیں. اور یہ خاص رحمت وہب لنا من لدنک رحمۃ، یہ خاص رحمت کیا ہے؟ وَهُوَ التَّوْفِيقُ لِلثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ، یہ توفیق ہے حق پر ثابت قدم رہنے کی، یہ توفیق ہے حق پر ثابت قدم رہنے کی. اور یہ کب حاصل ہوگی؟ جب رحمت ہو جائے گی. رحمت ہمارا جو کام ہے نا وہ رحمت سے بنے گا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس بہت زیادہ گناہوں پر ابھارنے والا ہے، گناہ کا حکم کرنے والا ہے. الا ما رحم ربی، ہاں مگر جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. اسی لیے تو فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک کام کرنے والوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ ہم سب اس دعا کے محتاج ہیں. اور جیسے میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں یا حدیث کی دعائیں ہیں، یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ خود کسی کو درخواست کا مضمون سکھا دے کہ اچھا تمہارا فلاں کام ہے، ان الفاظ میں جلدی سے درخواست لکھ کر لے آؤ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بادشاہ اس کا کام بنانا چاہتا ہے، ورنہ پہلے انکار کر دے کہ جاؤ بھائی درخواست وغیرہ بھی نہیں لاؤ، کام نہیں ہو سکتا آپ کا. جب بادشاہ خود یہ کہہ رہا ہو، مضمون سکھا رہا ہو درخواست کا، تو یہ اب قبولیت میں کوئی تردد ہی نہیں ہے. تو احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں مضمون سکھا رہے ہیں، تمہیں استقامت چاہیے آؤ ان الفاظ میں دعا کر لو، تمہیں فلا چیز چاہیے آؤ ان الفاظ میں دعا کرو. فلا چیز، یہ ساری قرآن و حدیث کی دعائیں، ان میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مضمون ہر کوئی نہ کسی نہ کسی نعمت پر مشتمل ہے، کسی نہ کسی نعمت پر. تو ہمیں وہ نعمت چاہیے ہوتی ہو تو ہم اس دعا کو پڑھیں اور وہ نعمت مانگ لیں. کسی کو وسوسے کی بیماری ہے, وہ وسوسے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک و اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. کوئی شخص دنیا آخرت کی خیریں چاہتا ہے, یہ بھی آیت آج گزری. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کوئی استقامت چاہتا ہے وہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. کوئی کفار پر کامیابی چاہتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ آیت بھائی جو 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 حاجت ہو دعائیں موجود ہیں, اور دعائیں بھی ایسی کہ بادشاہ نے خود درخواست کا مضمون سکھا دیا. اب قبولیت میں کیا تردد ہے؟ یہ بھی حج کے سلسلے میں ہے کہ حج پر لوگ آتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. بعض لوگ جا کے وہاں دنیا مانگتے ہیں, بس ہمیں آخرت نہیں چاہیے, دین نہیں چاہیے, ہمیں تو اللہ دنیا دے دے. فرمایا پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان حاجیوں میں, حج پر آنے والوں میں, اللہ کے گھر آنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ دنیا بھی دیجئے, دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیے, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیے, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. یہ ہیں حصہ پانے والے. دنیا بھی مانگ رہے ہیں, آخرت بھی. اللہ کو یہ دعا پسند آ رہی ہے. اس لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے, اور یہ دعا تو عام طور پہ سب کو یاد ہوتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس یہ مانگتے رہے. اس کے تفصیل کا موقع نہیں ہے, اس کی 10 تفسیریں ہیں, 10 الگ الگ انعام ہیں جن کو یہاں بیان کیا گیا ہے. بعض تفسیروں میں کچھ ہے, بعض میں کچھ ہے. تو یہ گویا کہ ایک دعا نہیں رہی, 10 دعائیں ہو گئیں جو ہم نے مانگ لی. اس لیے اس کو مانگنا چاہیے, ان دعاؤں کو خاص طور پہ مانگنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مناجات مقبول آپ پڑھ لیجئے. مناجات مقبول حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ کتاب ہے. انہوں نے اس میں قرآن و حدیث کی عام عام دعاؤں کو جمع کر کے 7 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. تقریباً برابر حصے ہیں تو, اور ان پر ان ہر منزل, ہر دن کی منزل مقرر کر دی. جمعہ, ہفتہ, اتوار, 7 دن ہیں, 7وں کی منزل مقرر کر دی. آپ پڑھتے جائیں, ساری جو قرآن و حدیث کی عام دعائیں ہیں آپ مانگتے رہیں گے. رفتہ رفتہ 1-1.5 سال کے اندر آپ کو وہ دعائیں خود بخود یاد بھی ہو جائیں گی. پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائیں گی, انشاءاللہ خود ہی یاد ہو جائیں گی بغیر کسی محنت کے. 1-1.5 سال 2 سال میں دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی. پھر آپ ان کو اور دعاؤں میں مانگیں, بڑی راتوں میں وہ دعائیں مانگ لیں, حرم شریف حاضری ہو وہ دعائیں مانگ لیں, تو بہت کام آئیں گی وہ دعائیں. تو ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم سے تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اس مہینے کی قدردانی, ان لمحات کی اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے. توبہ اور استغفار, اور جو جس کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, 4 چیزوں کی اس میں کثرت کی جائے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اور جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگی جائے. تو یہ ایک جملہ یاد کر لیجئے, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. بس یہ ایک جملے میں یہ حضور کے حکم پر عمل ہو جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک دعا, اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلم علی متقبلہ. ویسے تو اور دعائیں بھی ہیں لیکن وہ ذرا طویل ہیں, لیکن یہ دعا مختصر بھی ہے اور ان دعاؤں کے مضامین بھی اختصاراً اس میں شامل ہیں, لہذا یہ دعا بڑی جامع ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو وہ ان کو یاد کراتے تھے, اس طرح یہ دعا آپ یاد کراتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کو. اللہم سلمنی لرمضان, اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے, اور وسلم رمضان علی, رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی والا بنا دیجیے, ایسا نہ ہو رمضان میرے لیے عذاب کا باعث ہو, مغفرت نہ ہو میری, کوئی آخرت کی مصیبت کا باعث بن جائے, میں کوئی ایسا گناہ کر لوں کہ اللہ فرمائے رمضان جیسے مہینے میں تو نے یہ گناہ کیوں کیا. تو یہ رمضان ہمارے لیے سلامتی والا نہ رہا اس صورت میں. تو اس لیے یہ بھی دعا تھی, یہ بھی جز ہے اس میں, وسلم رمضان علی, رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی والا بنا دیجئے, وسلم علی متقبلا, اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا باعث بنا دیجئے, قبولیت کے ساتھ سلامتی والا بنا دیجئے, رمضان کو میرے لیے قبولیت کے ساتھ سلامتی والا بنا دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.